سب پہن سکیں گے، سب استعمال کر لیں گے؟ نہیں ہوگا تو کباڑ خانہ ہی بھر جائے گا نا، سامان اندر رکھیے اور خود باہر آ جائے گی، ایک دن پھر ایسا ہی ہوگا. یعنی آپ جو سبزی خرید کر لائیں اس کے چھلکے بھی گھر کے اندر ہی رکھیے، وہ بھی نہیں باہر پھینکیے. ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں تو دوسرے کمزور لوگوں کو بھی صاف ستھرا رہنے کا موقع ملتا ہے، ان کو صابن سرف خریدنے کا، کپڑے نئے مل جاتے ہیں، پہننے کا موقع ملتا ہے، تو وہ بھی کچھ جی اٹھنے کے قابل ہوتے ہیں. تو اس طرح پورا معاشرہ صاف نظر آتا ہے. لیکن ہمارے ہاں گندگی کیوں ہے؟ یہ اسلامی معاشرے کی تصویر نہیں ہے. تو قرآن پاک کا کوئی لفظ فالتو نہیں ہے کہ آپ اس کو اوور لک کر جائیں. مثلا آپ یہ کہیں کہ خذ من اموالہم صدقۃ تزکیہم بہا، اگر اتنا ہوتا تو ہم کوئی شکایت کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے وہ تو طاہرہم کیوں نہیں کہا، ہمیں تو خیال بھی نہ آتا. لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہم کو دونوں طرح کی طہارتیں چاہیے. اور آپ دیکھیں گے کہ ایسے شخص کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں آپ کو لطف ہی کچھ اور آئے گا جو صاف ستھرا ہو. اس کے برعکس اگر نماز میں آپ کے ساتھ کوئی گندا شخص کھڑا ہو جائے، یا کلاس میں اگر آپ کے ساتھ کوئی گندا شخص بیٹھ جائے، تو ساری تفسیر کا لطف ختم ہو کے رہ جاتا. کیونکہ قرآن کی روشنی اور ماحول کی گندگی، ارد گرد کی گندگی، دو مختلف چیزیں ہیں. یہ جو گندگی ہوتی ہے نا، اس روشنی کو پھر راہ نہیں دیتی، وہ بات پہنچتی نہیں. وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کیجئے. چونکہ منافقین کے لیے نماز جنازہ سے روکا گیا تھا، اس لیے ایک معنی یہاں پر جنازہ پڑھنے کا بھی ہے کہ عام حالات میں بھی دعا کیجئے اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھیے. یعنی ایک شخص بڑا گناہگار تھا، پھر اس نے توبہ کر لی، تو اس کی توبہ کی وجہ سے اس کا صدقہ بھی قبول ہوگا اور اس کے لیے دعا بھی ہوگی، اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ منافقین کے جو صدقات تھے ان کو لینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن فرمایا کہ جو مخلص مسلمان ہو، اگرچہ ان سے کوئی غلطی ہو جائے پھر وہ پلٹ آئیں، تو ان کے پلٹنے کو قبول کیجئے. ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے، آرام کا ذریعہ ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یہاں اگرچہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن ظاہر ہے کہ مسلمان صرف اس دور میں تو نہیں تھے، اس کے بعد بھی لوگ آئیں گے جو اسی قسم کے ہوں گے، نیک کام بھی کریں گے، غلطیاں بھی ان سے ہو جائیں گی. تو ایسے میں ان پر کیا ہے کہ وہ بھی صدقہ کریں، اور پھر جو صدقہ وصول کرے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کہ وہ ان کے حق میں دعا کرے. کیونکہ نیکی کرنے کے بعد جو دعا ہوتی وہ قبول ہوتی ہے، جیسے قرآن پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، روزہ کھلنے کے وقت، حج کے موقع پر، اسی طرح صدقے کے وقت بھی. تو جب کوئی صدقہ کر رہا ہو تو اس کو دعا دینی چاہیے. یہ دعا باعث سکون ہے. یہ کیوں کہا گیا باعث سکون ہے؟ اس وقت سکون کی کیا خاص ضرورت ہے؟ ہوتا یہ کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اندر ایک بے چینی شروع ہو جاتی، ایک بے امنی کسی کیفیت ہوتی، انسان بہت اپسٹ ہوتا ہے، اس کے ضمیر پہ ایک بوجھ ہوتا ہے، اس کو چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا. تو اس چین کو لانے کا ذریعہ کیا ہے؟ صدقہ خیرات. اس نسخے کو اپنے لیے لکھ لیجئے. جب دل گھبرائے، طبیعت پریشان ہو، بے سکونی کی وجہ سمجھ نہ آئے، ان نون ریزن ہو، دل گھبرائے، رونے کو جی چاہے، علاج صدقہ. اور دوسروں سے بھی دعا کی درخواست، کیونکہ ایک مومن کی دعا دوسرے کے لیے قبولیت کا ذریعہ ہوتی. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یعنی دعائیں سننے والا ہے، دلوں کے حال جاننے والا ہے کہ کس نے کس نیت کے ساتھ صدقہ کیا ہے. الم یعلموا، کیا وہ جانتے نہیں ہیں؟ ان اللہ ہوا یقبل التوبہ، کہ بے شک اللہ ہی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے، ان عبادی ہی اپنے بندوں سے، ویأخذ الصدقات، اور صدقات قبول کرتا ہے، لیتا ہے یعنی قبول کرتا ہے، وان اللہ ہوا التواب الرحیم، اور بے شک اللہ تعالی وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. ہوتا یہ کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اس کو بھول جاتا ہے اسے کرنا کیا چاہیے. تو فرمایا الم یا لوگ, یہ بھول گئے ہیں, یہ جانتے نہیں ہیں, ان کو یاد نہیں رہا کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے. مایوسی کی کیا ضرورت, پریشانی کی کیا ضرورت, توبہ کرو, صدقہ کرو, دعا کرو, اس کیفیت سے نکل جاؤ گے. اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. اچھا شیطان انسان کو مایوس کرتا ہے نا, جب انسان کمزور ہوتا ہے تو شیطان اور آ کے وسوسے ڈالتا ہے, تم تو اتنے گناہگار ہو تمہاری کہاں سنی جائے گی, تمہاری توبہ نہیں قبول ہو سکتی, تمہارا ٹکانہ تو جہنم ہی. تو شیطان کی ایسی باتوں میں کبھی نہ آئے, کبھی مایوس نہ ہو, کیونکہ مایوسی انسان کے اندر تخریب کاری پیدا کرتی. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ایسے پریشان وقتوں میں اپنے بال نوچتا ہے, اپنے آپ کو کوستا ہے, غلط کام کرتا ہے, یہ دوسروں کے ساتھ الجھتا ہے, چیختا چلاتا ہے. ایسی چیزوں میں پھر انسان پڑھ کر اور زیادہ گناہ کا شکار ہوتا ہے. تو اس میں انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے, بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر سکتا ہے, اس کے لیے کچھ مشکل نہیں, تمہارے پلٹنے کی ضرورت ہے. اچھا اسی لیے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کہا گیا. بعض اوقات انسان خود بھولا ہوا ہوتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے, اس لیے دوسروں کو یاد دلا دینا چاہیے, دوسروں کو مدد دینی چاہیے. اور ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ پاکیزہ مال قبول کرتا ہے. اللہ جو صدقہ قبول کرتا ہے اس کے لیے شرط کیا ہے, کہ وہ حلال کمائی سے ہو. اور اس مال کو تو پھر اللہ تعالیٰ بڑھاتا بھی ہے, جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے, حتیٰ کہ ایک کھجور کے برابر صدقہ بڑھ چڑھ کر احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. یہ ہے قبولیت کا معنی. یعنی قبولیت کا مطلب صرف اتنا نہیں کہ بس ٹھیک ہے تم نے دیا, ہاں میں نے قبول کر لیا, نہیں, قبولیت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو بڑھاتا ہے, نشو نما دیتا ہے. دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں آپ 100 روپیہ رکھیں اور 200 نکلیں یا 1000 نکلیں. ہے کوئی سیف لاکر ایسا یا زمین؟ میرے خیال ہر دور کے بچے زمین میں پیسے ڈال کے اگانا چاہتے ہیں, شاید آپ نے بھی کبھی یہ کھیل کھیلا ہو, لیکن دنیا میں زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں کہ جہاں پیسے اگتے ہوں. لیکن اللہ کے ہاں جب انسان اپنا مال رکھوا دیتا ہے تو وہاں وہ بڑھنے لگتا ہے, اگنے لگتا ہے, اور لقمہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. اس کا نام ہے قبولیت. وقل اعملوا, اور کہہ دیجئے کہ عمل کرو, فسیر اللہ عملکم, اللہ تمہارا ان قریب عمل دیکھے گا, ورسولہ, اور اس کا رسول بھی دیکھے گا, والمؤمنون, اور سارے مومن دیکھیں گے. یرا کا کیا مطلب ہے؟ دیکھنا, جاننا, یعنی تمہارے اعمال صرف اللہ کی نگاہ میں نہیں بلکہ ان کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے, اور اس کے بعد باقی مومنوں کو بھی. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ, اور انقریب تم لوٹائے جاؤ گے غیب اور حاضر کے جاننے والے کی طرف. یہ پھر بار بار کیوں احساس دلایا جا رہا ہے کہ تمہیں واپس لوٹایا جائے گا؟ کیونکہ واپسی کا خیال ہی دراصل انسان سے نیک کام کرواتا ہے. اور پھر یہ واپسی کیسی ہے کہ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, وہ تم کو بتائے گا جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو. وَآخَرُونَ, اور کچھ دوسرے ہیں, مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ, جو اللہ کے فیصلے کے لیے ڈھیل دیے گئے ہیں, یعنی جن کا معاملہ پوسٹ پون کر دیا گیا. مرجونا کا لفظ رے جیم واؤ سے ہے, وہ شخص جس کا معاملہ ٹال دیا جائے, معلق کر دیا جائے, ملتوی کر دیا جائے. جنگ تبوک سے جب آپ واپس تشریف لائے تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو سچے مسلمان تھے لیکن سستی کی وجہ سے نہ جا سکے تھے. ان میں سے 7 کا حال پیچھے گزر چکا کہ انہوں نے کیا کیا تھا, اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا تھا. لیکن 3 ایسے تھے کہ جو اس وقت ساتھ نہیں آئے تھے ان کے, 3 ایسے تھے جنہوں نے کھل کر اپنے غلطی کا اعتراف ابھی نہیں کیا تھا. تو چونکہ انہوں نے ابھی اعتراف نہیں کیا تھا تو ان کا معاملہ ملتوی رکھا گیا. کتنے دن؟ 50 دن. یہ 3 کون تھے؟ مرارہ بن ربی، کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ، اما یعذبہم خواہ اللہ ان کو عذاب دے، و اما یتوب علیہم خواہ ان پر مہربان ہو جائے، واللہ علیم حکیم اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے، جو فیصلہ کرے گا وہ اپنے علم اور حکمت کی بنا پر کرے گا اور وہ درست فیصلہ ہوگا۔ گویا کسی کو بخشنا اور نہ بخشنا اللہ کے اختیار میں ہے، کیونکہ اس کا علم و حکمت بڑا ہے، اس کے فیصلوں میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ اور ہوا کیا کہ بالآخر ان کو بھی بخش دیا گیا 50 دن کے بعد۔ اس کی تفصیل آپ آگے ایک جگہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 50 دن ان کو سزا دی گئی، ایک طرح سے سوشل بائیکاٹ تھا، کوئی شخص ان سے بات نہیں کرتا تھا اور ان کو بھی چپ لگ گئی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ جس پر جتنا اعتماد ہوتا ہے اس کی غلطی پر عتاب بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ منافق تو منافق تھے، وہ آ کے جھوٹے بہانے کرتے، آپ اعراض کرتے اور ان کو چھوڑتے چلے جاتے اور وہ خوش خوش پلٹ رہے تھے، لیکن یہ تو سچے مسلمان تھے جنہوں نے قربانیاں کی تھی اور آئندہ بھی انہیں کرنی تھی، لیکن جب انہوں نے اپنا ریکارڈ خراب کر لیا اور پیغمبر علیہ السلام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، جو کہ ایک مومن کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے، تو اس پر انہیں تربیت کے سخت مرحلے سے گزارا گیا اور 50 دن کے بائیکاٹ کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اس آخری آیت کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جنگ تبوک سے پیچھے رہنے والوں کی 3 قسمیں تھیں۔ ایک تو پکے منافق جن کی تعداد تقریباً 80 تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو انہوں نے طرح طرح کے جھوٹے بہانے گھڑ کے آپ کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ دوسرے لبابہ بن ابو المنذر، جن کے ساتھ ان کے 6 اور ساتھی تھے، انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا اور خود کو خود سزا دے ڈالی اور توبہ کر لی۔ اور تیسرا گروپ 3 لوگوں پر مشتمل تھا، یہ 3 بھی پکے مومن تھے، دوسرا گروہ بھی مومنوں کا تھا اور یہ تیسرا بھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بہانہ یا عذر پیش نہیں کیا تھا، بلکہ سچی سچی بات بتا دی تھی، تو ان کے معاملے کو پوسٹ پون کر دیا گیا۔ یہ جتنی بھی آیات ہم نے پیچھے پڑھی ہیں ان میں مومنوں اور منافقوں کا ایک طرح سے کمپیریزن کیا گیا ہے، اور یہ سلسلہ پچھلی کئی آیات سے چل رہا ہے۔ جہاں المومنون والمومنات کی بات ہوئی اور المنافقون والمنافقات کی بات ہوئی، دونوں کے رویے میں کیا فرق ہوتا ہے اور دونوں کے معاملات اور دونوں کے انجام میں کیا فرق ہے۔ منافق جو ہوتا ہے وہ غلطی کرنے کے بعد بہانے بناتا ہے، قسمیں کھاتا ہے، جبکہ مومن اپنے گناہ کا، غلطی کا فوراً اعتراف کر لیتے ہیں۔ گناہگار مومن جو ہے ان کا پچھلا ریکارڈ صاف ہوتا ہے، ان سے غلطی انسانی کمزوری کی بنا پہ ہوتی، جبکہ اس کے برعکس منافق کا پچھلا ریکارڈ بھی خراب ہوتا ہے، ان کی توبہ پھر قبول نہیں ہوتی اگر آئندہ بھی وہ منافقت ہی پر اڑے ہوئے ہوں۔ پھر اسی طرح صدقہ بھی ان کا قبول ہوتا ہے جن کی توبہ قبول ہوتی، جس کی توبہ قبول نہ ہو اس کا صدقہ بھی قبول نہیں، کیونکہ صدقہ تو گناہوں کو دھونے کے لیے ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ والذین، اور وہ لوگ، اتخذوا، جنہوں نے بنا لی، مسجدا، ایک مسجد، ضرارا، ستانے کے لیے، اذیت دینے کے لیے، وکفرا، اور کفر کے لیے، بتفریقن، اور جدائی ڈالنے کے لیے، بین المؤمنین، ایمان والوں کے درمیان، وَإِرْسَادًا اور پناہ گاہ، لمن اس شخص کے لیے جس نے، حاربا جنگ کی، اللہ اللہ تعالی سے، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول سے، من قبل اس سے پہلے، وَلَيَحْلِفُنَّ اور البتہ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے، ان اردنا نہیں ارادہ کیا تھا ہم نے، الا الحسنى مگر بھلائی کا، واللہ اور اللہ، یشہد گواہی دیتا ہے، انہم بے شک وہ، لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں، لا تقم نہ تم کھڑے ہونا، فی ہی اس مسجد میں، ابدن کبھی بھی، لمسجدن البتہ ایک مسجد، اس سے سا جس کی بنیاد رکھی گئی، التقوی تقوی پر، من اول یوم پہلے دن، احق زیادہ حقدار ہے، ان تقوم فیہ کہ تم کھڑے ہو اس میں، فیہ اس میں، رجال کچھ لوگ ہیں، یحبون جو پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا کہ وہ پاکی اختیار کریں، پاک رہیں، واللہ اور اللہ، یحب محبت کرتا ہے، المطہرین پاک رہنے والوں سے، پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے، افمن کیا بھلا جس نے، اسسا بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی، علی تقوی تقوی پر، من اللہ اللہ کی طرف سے، وردوان اور رضامندی پر، خیر بہتر ہے، امن یا جس نے، اسسا بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی، علی شفا جرف ایک کھائی کے کنارے پر، ہارن گرنے والی، فنہار بہی پھر لے گری اس کو، فی نار جہنم جہنم کی آگ میں، واللہ اور اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین ظالم قوم کو، لا یزالو ہمیشہ رہے گی، بنیانہم ان کی عمارت، الذی وہ جو، بناؤ انہوں نے بنائی، ریبتن شک کا سبب، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الا مگر، ان تقطع کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، قلوبہم ان کے دل، واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے، اشترا خرید لی، من المؤمنین مومنوں سے، انفسهم ان کے نفس، و اموالهم اور ان کے مال، بأن کیونکہ، لہم ان کے لیے، الجنت جنت ہے، یقاتلون وہ جنگ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فیقتلون پھر وہ مارتے ہیں، ویقتلون اور مارے جاتے ہیں، وعدن وعدہ ہے، علیہ اس کے ذمہ، حقاً سچا، فی التورات تورات میں، والانجیل اور انجیل میں، والقرآن اور قرآن میں، ومن اور کون، اوفا زیادہ وفا کرنے والا ہے، زیادہ پورا کرنے والا ہے، بعہدہی اپنے عہد کو، من اللہ اللہ سے بڑھ کر، فاستبشروا پس خوشیاں مناؤ، ببیعکم اپنے سودے پر، الذی وہ جو، بایا تم سودا کیا تم نے، بہی ساتھ اس کے، وذالک اور یہی، هو الفوز العظیم وہ بڑی کامیابی ہے، التائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون تعریف کرنے والے، شکر کرنے والے، السائحون سیاحت کرنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، الآمرون حکم دینے والے، بالمعروف نیکی کا، والناہون اور روکنے والے، عن المنکر برائی سے، والحافظون اور حفاظت کرنے والے، لحدود اللہ اللہ کی حدود کی، وبشر المؤمنین اور خوشخبری دے دو مومنوں کو، ما کانا نہیں ہے، للنبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، والذین آمنوا اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان یستغفروا کہ بخشش مانگیں، للمشرکین مشرکین کے لیے، ولو کانوا اور اگرچہ ہوں، اولی قربا رشتہ دار قرابت والے، من بعد ما بعد اس کے جو، تبین لہم واضح ہو گیا ان کے لیے، انہم کہ بے شک وہ اصحاب الجحیم جہنم والے ہیں. وما کانا اور نہ تھا استغفارو استغفار دعائے بخشش ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی لِأَبِيهِ اپنے باپ کے لیے الا مگر اموعدتن اس وعدے کی وجہ سے وعدہا اس نے وعدہ کیا اس کا ایاہو اس سے فلما پھر جب تبینا ظاہر ہو گیا لہو اس کے لیے انہو کہ بے شک وہ عدو للہ دشمن ہے اللہ کا تبرأ بیزار ہو گیا منہ اس سے انہ بے شک ابراہیم ابراہیم علیہ السلام لأواہن البتہ درد مند تھے بہت آہیں بھرنے والے حلیمن تحمل والے. وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ لیدل کہ بھٹکا دے قومن کسی قوم کو بعد بعد از ہداہم جب اس نے ہدایت دے دی ان کو حتی یہاں تک کہ یبین لہم وہ واضح کر دے ان کے لیے ما یتقون جس سے وہ بچیں. ان اللہ بے شک اللہ تعالی بکل شیء ہر چیز کا علیم جاننے والا ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی لہو اس کے لیے ہے ملک السماوات آسمانوں کی بادشاہت والارض اور زمین کی یحیی وہ زندہ کرتا ہے ویمیت اور موت دیتا ہے وما لکم اور نہیں تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا من ولی کوئی دوست ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار. تفسیر آیت نمبر 107 سے والذین اتخذوا مسجدا اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لی ایک مسجد ضرارا نقصان دینے کے لیے ایذا پہنچانے کے لیے وکفرا اور کفر کے لیے وتفریقا اور جدائی ڈالنے کے لیے بین المؤمنین مومنوں کے درمیان وَإِرْسَادًا اور پناہ گاہ لمن اس شخص کے لیے جو حارب اللہ ورسولہ برسر پیکار ہے یعنی جنگ کرنے والا ہے اللہ اور اس کے رسول سے من قبل اس سے پہلے وَلَيَحْلِفُنَّ اور البتہ ضرور وہ قسمیں کھائیں گے ان اردنا نہیں ارادہ کیا ہم نے الا الحسنا مگر بھلائی کا واللہ یشہد اور اللہ گواہی دیتا ہے انہم لکاذبون بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں. اس آیت سے آگے کچھ آیات تک ایک مسجد بنانے کا ذکر آ رہا ہے. اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک شخص ابو عامر نامی زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گیا تھا، یعنی عیسائی ہو گیا تھا، اور ابو عامر راہب کے نام سے مشہور تھا. عرب تھا لیکن عیسائی بن گیا. یہ وہی شخص ہے جن کے بیٹے حنظلہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور صحابی جن کے بارے میں آتا ہے نافقہ حنظلہ، پریشان ہو کے نکلے تھے ایک دن کہ حنظلہ منافق ہو گئے. فکر تھی انہیں کہ میرا دل باہر ایسا نہیں ہوتا جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہے. اور یہ وہی ہیں جن کی لاش کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، انہیں غسیل ملائکہ ہونے کا شرف حاصل ہوا، لیکن باپ اپنی گمراہی اور نصرانیت پر قائم رہا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ایک طرف آپ کا سیاسی حریف عبداللہ بن ابی تھا اور دوسری طرف روحانی حریف یہی ابو عامر الراہب تھا. راہب کے لفظ سے ہی آپ جان سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کا درویش اور عبادت گزار اور بہت نیکی اور تقویٰ کے اعلی مقام پر اپنے خیال میں وہ قائم تھا. آپ یہاں تشریف لائے تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام پر اعتراضات کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر بھی اس کا اطمینان نہ ہوا، بلکہ یہ کہا کہ ہم دونوں میں جو جھوٹا ہو وہ مردود اور احباب و اقارب سے دور ہو کر مسافرت میں مرے، اور کہا کہ آپ کے مقابلے میں جو بھی دشمن آئے گا میں اس کی مدد کروں گا. یعنی اوپر سے کیا کہا کہ آپ کے ساتھ جو بھی مقابلہ کرے گا اس کے خلاف، یعنی میں اس کی مدد کروں گا. چنانچہ غزوہ حنین تک تمام غزوات میں مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ اس نے جنگوں میں شرکت کی. جب حوازن کا بڑا اور قوی قبیلہ شکست کھا گیا تو یہ مایوس ہو کر ملک شام بھاگ گیا، کیونکہ یہ ملک نصرانیوں کا تھا، یعنی عیسائیوں کا تھا. وہیں جا کر اپنے احباب و اقارب سے دور مر گیا. جو دعا کی تھی وہ اس کے سامنے آ گئی، مگر جب تک زندہ رہا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں لگا رہا. چنانچہ قیصر ملک روم، یعنی قیصر جو روم کا بادشاہ تھا، اس کو اس پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنے لشکر سے مدینہ پر چڑھائی کر دے اور مسلمانوں کو یہاں سے نکال دے. اسی وجہ سے غزوہ تبوک پیش آئی تھی. یہ کب گیا تھا وہاں پر روم میں، شام میں کب گیا تھا؟ روم اور شام اسی طرف ہے نا، ابھی میں نے بتایا کب گیا تھا. غزوہ حنین کے بعد جب حوازن بہت مضبوط قبیلہ تھا، جب اس کو شکست ہوئی تو پھر یہ پریشان ہوا کہ اب تو بچنے کی کوئی جگہ نہیں، لہذا یہ روم کی طرف چلا گیا اور وہاں جا کر اب ان کو اکسانے لگا. اس سے پہلے کن کو اکساتا رہا؟ عربوں کو اور مختلف قبائل کو کہ وہ مدینہ پر حملہ آور ہوں. لیکن اب اس نے کیا کیا کہ جب عربوں سے مایوس ہو گیا تو جا کر روم والوں کو اکسایا کہ وہ مسلمانوں کا اب خاتمہ کریں. اسی سازش کا ایک معاملہ یہ پیش آیا کہ اس نے منافقین مدینہ کو، جن کے ساتھ اس کی ساز باز تھی، خط لکھا کہ میں اس کی کوشش کر رہا ہوں کہ قیصر مدینہ پر چڑھائی کرے، مگر تم لوگوں کی کوئی اجتماعی طاقت ہونی چاہیے جو اس وقت قیصر کی مدد کرے. اس کی صورت یہ ہے کہ تم مدینہ ہی میں ایک مکان بناؤ اور یہ ظاہر کرو کہ ہم مسجد بنا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو شبہ نہ ہو. پھر اس مکان میں تم اپنے لوگوں کو جمع کرو اور جس قدر اسلحہ اور سامان جمع کر سکتے ہو وہ بھی کر لو. یہاں مسلمانوں کے خلاف آپس کے مشورے سے معاملات طے کیا کرو. یعنی اندر سے کھوکھلا کرو گے تو قیصر روم بھی آ کر کامیاب ہوگا، ورنہ جب تک اندر سے منافقت نہیں ہوگی تو باہر سے کامیابی نہیں ہو سکتی. اب جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا ہے نا، اگر آپ اس کے بعد کی تاریخ میں دیکھیں تو مختلف اوقات میں یہی کچھ پیش آتا رہا ہے مختلف طریقوں سے. بہرحال اس کے مشورے پر 12 منافقین نے مدینہ طیبہ کے محلہ قباء میں جہاں ہجرت کی ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا اور ایک مسجد بنائی تھی، وہیں ایک دوسری مسجد کی بنیاد رکھی اس کے قریب قریب. ان منافقین کے نام بھی ابن اسحاق وغیرہ نے نقل کیے، یعنی تاریخ کی کتابوں میں آتے ہیں. پھر مسلمانوں کو فریب دینے اور دھوکے میں رکھنے کے لیے یہ ارادہ کیا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نماز اس جگہ پڑھوا دے، یعنی آپ سے افتتاح کروا لیں تاکہ سب مسلمان مطمئن ہو جائیں کہ یہ بھی ایک مسجد ہے جیسا کہ اس سے پہلے یہاں ایک اور مسجد بنائی گئی تھی. ان کا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ قباء کی موجودہ مسجد بہت سے لوگوں سے دور ہے، ضعیف بیمار آدمیوں کو وہاں تک پہنچنا مشکل ہے، اور خود مسجد قباء اتنی وسیع بھی نہیں کہ پوری بستی کے لوگ اس میں سما سکے، اس لیے ہم نے ایک دوسری مسجد اس کام کے لیے بنائی ہے تاکہ ضعیف مسلمانوں کو فائدہ پہنچے، آپ اس مسجد میں ایک نماز پڑھ لیں تاکہ برکت ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غزوہ تبوک کی تیاری میں مصروف تھے. آپ نے یہ وعدہ کر لیا کہ اس وقت تو ہمیں سفر درپیش ہے، واپسی پر ہم اس میں نماز پڑھ لیں گے. لیکن غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت جب آپ مدینہ طیبہ کے قریب ایک مقام پر فروکش ہوئے تو یہ آیات آپ پر نازل ہوئی جن میں ان منافقین کی سازش کھول دی گئی. آیات کے نازل ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ جس میں عامر بن سکن اور وحشی قاتل حمزہ وغیرہ شریک تھے، وہ اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، ان کو حکم دیا کہ ابھی جا کر اس مسجد کو ڈھا دو، اس میں آگ لگا دو. یہ سب حضرات اسی وقت گئے اور حکم کی تعمیل کر کے اس عمارت کو ڈھا کر زمین برابر کر دی گئی، اور کہا جاتا ہے کہ اس زمین پر اس کے بعد نہ کبھی کچھ اگا، مرغی تک وہاں انڈا نہیں دیتی تھی، اور آج تک وہ زمین ویران اور اجاڑ ہے، وہاں کوئی تعمیر نہیں ہوئی. اب یہاں اس پس منظر کو سامنے رکھ کر ان آیات کو سمجھیے. کچھ سمجھ میں آیا کیا قصہ ہوا تھا، کون کلپریٹ تھا اصل میں؟ ابو عامر الراہب. کون تھا اصل میں؟ یہ عرب تھا، مدینہ کا رہنے والا تھا لیکن نصرانی ہو گیا تھا. کیا یہ کوئی عام معمولی شخص تھا؟ کیسا تھا؟ راہب تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ راہب کیسے ہوتے ہیں، یعنی بہت دینداری کا لبادہ اڑا ہوا تھا، روحانی رہنما تھا، لوگوں میں اس کا بڑا ایک مقام تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا طرز عمل کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کچھ سوال کیے، جواب بھی ملے لیکن پھر بھی مطمئن نہیں ہوا. اس لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ہر اعتراض کرنے والے کو آپ مطمئن بھی کر سکیں، جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا، حق تو روز روشن کی طرح واضح ہوا کرتا ہے، اس میں تو کوئی غموز نہیں ہوتا، اور سلیم الفطرت لوگ اس کو پہچان بھی لیتے ہیں کہ سچائی کیا ہے. یعنی اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، جو سمجھنا چاہتے ہیں ان کو سمجھ آ جاتی ہے بات، لیکن جو نہ سمجھنا چاہے اس کو بہت سے دلائل بھی نہیں سمجھا سکتے. اور اس وقت چیلنج کر دیا کہ جی ہم تو آپ کے دشمنوں کا ساتھ دیں گے. غزوہ احزاب تو ابھی نہیں پڑھا نا ہم نے، وہاں بھی آپ اس کا ذکر پھر پڑھیں گے کہ یہ جتنے قبیلے جمع ہو کے اکٹھے ہو کر آئے تھے اس میں بھی اس کا بڑا ہاتھ تھا. اچھا، اس کی بات سب مانتے کیوں تھے؟ کیا وجہ تھی؟ راہب تھا، اپنی دینداری کے پردے میں لوگوں کو مائل کر لیتا تھا، لوگ اس کے پھندے میں آ جاتے تھے، اس کی باتوں میں آ جاتے تھے، یہ اتنا نیک شخص، اور یہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے تو کوئی وجہ ہوگی. خیر، اب ہم آیات کو پھر سے دیکھتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ، وہ 12 منافق، اتخذوا، جنہوں نے بنائی، مسجدن، ایک مسجد، کیسی؟ درارن، نقصان دینے والی. درار کا لفظ دعاد رے رے سے ہے، ضرر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ضرر اور ضرار دونوں ہی نقصان پہنچانے کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. ضرر کا کیا معنی ہے؟ نقصان دینا، اور ضرار کا معنی بھی یہی ہوتا ہے. لیکن بعض نے تھوڑا سا اس میں فرق بھی بتایا ہے. ضرر اس نقصان کو کہا جاتا ہے جس میں اس کے کرنے والے کا اپنا تو فائدہ ہو، دوسروں کو نقصان پہنچے، اور ضرار دوسروں کو وہ نقصان پہنچانا ہے جس میں اس پہنچانے والے کا اپنا بھی کوئی فائدہ نہیں. چونکہ اس مسجد کا انجام یہی ہونے والا تھا کہ بنانے والوں کو اس سے کوئی فائدہ نہ پہنچے، اس لیے یہاں پر ضرر کی بجائے ضرار کہا گیا ہے. تو والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ لوگ جنہوں نے بنائی ایک مسجد ضرار کے لیے، نقصان دینے کے لیے، ستانے کے لیے، اذیت پہنچانے کے لیے، وکفرا اور کفر کے لیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسجد مسجد ضرار کیوں تھی، اس کا نقصان کیا تھا؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مسجد عبادت کی غرض سے نہیں بنائی گئی تھی، اسلام کے خلاف ایک چھپی محاذرائی کے لیے بنائی گئی تھی، سازشیں کرنے کے لیے اور سازشوں کے لیے ایک مقام مہیا کرنے کے لیے بنائی گئی تھی. وکفرن اور کفر کے لیے. کفر کے لیے کیسے؟ کیونکہ ان کے اپنے اندر بھی کفر تھا، اور کفر ہی کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے یہ مسجد بنائی گئی تھی. عام مسجدیں کس لیے بنائی جاتی ہیں؟ ایمان کے لیے، ایمان کی تقویت کے لیے، لیکن یہ کفر کے مقاصد پورے کرنے کے لیے، کفر کی خدمت کے لیے، وتفریقاً اور جدائی ڈالنے کے لیے. کس میں؟ بین المؤمنین، مومنوں کے درمیان، یعنی فرقہ واریت پھیلانے کے لیے. اس سے فرقہ واریت کا اندیشہ کیسے تھا؟ کیونکہ اس علاقے میں پہلے سے ایک مسجد موجود تھی، مسجد قباء. اب قریب ہی ایک اور مسجد بنانے سے کیا نقصان ہو سکتا تھا؟ کہ وہ لوگ جو مسجد قباء میں نماز پڑھتے تھے، ان کو تقسیم کر کے، الگ کر کے، کم کر کے، ایک دوسری طرف ان کا رخ موڑا گیا، اسلام کا شیرازہ بکھیرنے کے لیے. مسجد کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عبادت کے علاوہ مسلمانوں کو متحد کرنا، اکٹھا کرنا. دن میں 5 دفعہ لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک مسجد کے پاس ایک اور مسجد بنا دی جائے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کمیونٹی کی، اس علاقے کی، اس محلے کی وحدت متاثر ہوتی، مسلمان آپس میں بٹ جاتے ہیں، تفرقہ ہو جاتا ہے. تو منافقین نے بھی کیا چاہا؟ کہ مسلمانوں کی وحدت کو کمزور کیا جائے، ان میں سے کچھ کو اپنی طرف کھینچ لیں، ان کے اندر وسوسے پیدا کریں، ان کو ملت سے کاٹ دیں. وَإِرْسَادًا اور پناہ گاہ کے طور پر. ارساد کا لفظ رسد سے ہے، مرساد بھی اس سے. پناہ گاہ کے طور پر یا کمین گاہ کے طور پر کس کے لیے؟ لمن حارب اللہ ورسولہ، اس کے لیے جس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی تھی. یہ کون تھا؟ ابو عامر الراہب. کب کی تھی؟ من قبل، اس سے پہلے. کون کون سی جنگیں کی تھی؟ غزوہ حنین تک سب جنگوں میں شریک تھا یہ مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ. اس کی ساری ہمدردیاں اسلام کے دشمنوں کے ساتھ تھیں. اور یہاں بھی کیا چاہتے تھے؟ کہ ایک ایسا مرکز مل جائے این اسلامک سٹیٹ میں، مدینہ کے اندر، جہاں بیٹھ کر یہ اسی کے خلاف سازشیں کریں، مشورے کریں.